نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماذ مزبعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه ابو داود رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام. اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمين يا رب العالمين. ایمان کی حقیقت اور اس کے لوازم و متعلقات کے بارے میں آٹھ تقاریر کے سلسلے کا ایک پروگرام ہم نے بنایا تھا. آج اس سلسلے کی ساتویں گفتگو ہے، اور ہمارے طے شدہ پروگرام کے مطابق جو ایک لیفلیٹ کی شکل میں شائع بھی کر دیا گیا تھا، آج کی گفتگو کا موضوع ہونا چاہیے ایمان کا اصل حاصل، ذہنی اور قلبی اطمینان. لیکن جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے اس شیڈیول سے کچھ پیچھے رہ گئے. سورہ حدید کے دروس کا سلسلہ بھی ایک نشست پیچھے ہے، اور آج ہم اپنے اس پروگرام میں بھی پوری ایک نشست کا محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے تاخیر ہو گئی. اس لیے کہ حقیقت ایمان کے موضوع پر، حقیقت جہاد کے موضوع پر آج میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ہم اپنی پچھلی گفتگو میں اس مقام تک تو پہنچ گئے تھے کہ حقیقی ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ یہ لازم و ملزوم ہے. اس درجے لازم و ملزوم ہے کہ اگر جہاد ہے تو ایمان ہے اور جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، حقیقی ایمان نہیں ہے، پھر وہ قانونی ایمان ہے، وہ اسلام کا درجہ ہے. اس ضمن میں یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ جن حضرات نے دین میں جہاد کی اہمیت پر نگاہ رکھی انہوں نے قدر عدم اعتدال اور عدم توازن کا ایک معاملہ یہ کیا کہ جہاد کو بھی ارکان اسلام میں داخل کر دیا. یہ میرے نزدیک زیادہ حق اور زیادہ اعتدال سے تجاوز ہے. اسلام کے ارکان تو وہی پانچ ہیں جو متفق علیہ روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے. ایک تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے متفق علیہ روایت ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. متفق علیہ. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. اس میں کسی کا اضافہ ہم نہیں کر سکتے، چاہے کتنے ہی خلوص کے ساتھ ہو اور کتنی ہی جہاد کی اہمیت منکشف ہو گئی ہو، لیکن یہ کہ جو معاملہ اس طور سے واضح طور پر متعین کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں ہمیں پیروی کرنی ہے، اتباع کرنا ہے، اپنی طرف سے کوئی رد و بدل نہیں کرنا. یہ معاملہ صرف اس حدیث ہی پر موقوف نہیں ہے. حدیث جبرائیل، جس کے بارے میں میرا پروگرام ہے کہ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی میں پوری حدیث کا درس دوں گا، جسے ام السنہ کہا گیا ہے. محدثین کے نزدیک اس حدیث کا مقام اتنا بلند ہے اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ جیسے سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن کی جڑ، قرآن کی بنیاد، قرآن کی اساس، قرآن کا لب لباب، اب ام کا جو ترجمہ چاہیں آپ کر لیں، اسی طرح سنت کی بنیاد، سنت کی جڑ، سنت کی اساس جو ہے وہ حدیث جبرائیل ہے. حدیث جبرائیل میں بھی تین سوالات ہیں، بلکہ چار ہیں، لیکن ہمارے اس موضوع سے متعلق تین سوالات ہیں جو حضرت جبرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. تو اسلام کی جو ڈیفینیشن وہاں حضور نے فرمائی ہے، اس میں بھی یہی پانچ چیزیں ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. لہذا جہاد کا اس فہرست میں اضافہ ایک افراط ہے، ایک انتہا پسندی ہے، اس راہ عدل و اعتدال سے کسی درجے میں تجاوز ہے، بند کر دیا. لیکن اب آج میں آپ کو اس تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہوں. دوسرا رخ یہ ہے کہ جہاد ہمارے تصور ہی سے نکل گیا ہے. عوام الناس کا جہاں تک تعلق ہے، وہ دین کی کوئی لازمی شے جہاد کو سمجھتے ہی نہیں. اس میں مغالطہ در مغالطہ بہت سی غلط فہمیاں ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئی ہیں. میں ان مغالطوں کو بھی آج چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں. پہلا مغالطہ تو یہ ہے کہ جہاد کے معنی ہو گئے جنگ. اب ظاہر بات ہے کہ جنگ تو ہمیشہ نہیں ہوتی، نماز تو ہمیشہ ہوگی، روزہ ہر سال میں رمضان مبارک آ جائے گا، زکات تو صاحب نصاب کو ہر سال دینی ہے، تو یہ چیزیں تو ذہن میں ہیں، لیکن جنگ تو ہمیشہ نہیں ہوتی. تو معلوم ہوا کہ جب جہاد کے معنی ذہن میں بیٹھ گئے جنگ، تو خود بخود اس کا مستقل جز ہونا دین کا وہ ذہن سے اوجھل ہو گیا. اب اس پر جو مزید اضافہ ہوا، خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میروت دیوار کج، اس غلط ردے پر دوسرا ردا یہ رکھا گیا کہ مسلمان جب بھی جنگ کرے گویا کہ وہ جہاد ہے، حالانکہ مسلمان فاسق اور فاجر بھی ہو سکتا ہے. مسلمان کوئی شہنشاہ، کوئی بادشاہ، محض اپنے اقتدار کی حدود کو بڑھانے کے لیے بھی جنگ کر سکتا ہے، محض اپنے خزانے کے اندر خراج زیادہ وصول کرنے کے لیے بھی جنگ کر سکتا ہے، وہ بادشاہ خود بھی ظالم ہو سکتا ہے، اس کی جنگ بھی ظالمانہ ہو سکتی ہے۔ تو ہر مسلمان کی ہر وقت کی جنگ جو ہے وہ جہاد نہیں ہے معاذ اللہ۔ اس طرح ہوتے ہوتے یہ تصور جو ہے اس میں ایک کجی پر دوسری کجی کا اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اس وقت ہمارا تصور یہ بن گیا ہے ان دونوں کا مجموعہ کہ جہاد کی جو وسعت ہے، جہاد کی جو ہماگیری ہے، وہ بھی ہمارے ذہنوں سے خارج ہے، اور مسلمان کی جنگ جب بھی ہو گیا کہ جہاد ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں بنیادی طور پر غلط ہیں، ان دونوں کو میں چاہتا ہوں کہ آج جہاد کی جو اصل حقیقت ہے اس کے حوالے سے آپ سمجھ لیں۔ لیکن اس سب کا جو مجموعی نتیجہ نکلا وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے ذہنوں سے جہاد کی اہمیت ہی اوجھل ہو گئی۔ نماز، روزہ، حج، زکات کوئی شخص نہیں بھی کرتا ہے تو اسے معلوم ہے یہ دین کا جز ہے، اپنی کوتاہی کا احساس ہوگا، اور جب کوتاہی کا احساس ہوگا تو اس میں اصلاح کا امکان رہے گا۔ لیکن جب جہاد کا تصوری ذہنوں سے اوجھل ہو گیا تو پھر تو کوئی احساس زیاں بھی نہیں ہوگا، کسی کوتاہی کا احساس بھی نہیں ہوگا، اور پھر اس کی تلافی کا کوئی امکان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کی ایک منطقی انتہا تو وہ ہے جس تک غلام احمد قادیانی گئے۔ اب بہرحال ان کی تکفیر کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جو آداب ہمیں سکھائے گئے وہ یہ ہے کہ نام جو ہے تحقیر کے ساتھ نہ لیا جائے، اس لیے کہ قرآن مجید میں بتوں کے بارے میں اور کفار و مشرکین کے معبودوں کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے معاملہ گالم گلوچ کا نہ کرو، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو گئے۔ لیکن یہ کہ جہاد کے سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس شخص کا ایک شعر جو ہے وہ بہت عام ہوا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال، قتال فی سبیل اللہ کو ساکت کر دیا اس نے دین کے تصور ہی سے نکال باہر، اور اس کی پھر بڑی زوردار مذمت علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کی ہے اور بہت سے علماء نے کی ہے۔ تو وہاں در حقیقت چونکہ قتال کا لفظ استعمال ہوا اور ذہنوں میں قتال ہی جہاد ہے، لہذا تصور جو عام طور پر بیٹھ گیا وہ یہ ہے کہ دین کے لیے اب جہاد ہی حرام ہو گیا ہے، تو یہ پھر وہ گمراہی، ایک گمراہی پر دوسری گمراہی کا جو ہے وہ ردا یہاں پر چڑھا ہے۔ ویسے یہ کہ ہم اس کی تردید اور اس کے غلط نظریات کی مذمت میں تو ہم بہت آگے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے غریبانوں میں جھانک کر اگر دیکھیں تو نظر یہ آئے گا کہ چاہے ہم زبان سے نہ کہیں، حقیقت کے اعتبار سے جہاد کو ہم بھی اپنے دینی تصورات سے خارج کر چکے ہیں۔ عوام الناس کی عظیم اکثریت کا جو دینی تصور ہے اس میں جہاد کا کوئی مقام نہیں، جبکہ جیسا کہ ہماری اس پوری گفتگو کا جو ایک سلسلے وار ربط ہے اس میں ہم اس بات تک پہنچے ہیں کہ ایمان حقیقی کا رکن رکین ہے جہاد۔ میں نے جس طرح سبق کیا تھا پچھلی گفتگو کے اختتام پر کہ پانچ ارکان اسلام کے ہیں یا قانونی ایمان کے ہیں، اسلام مساوی ہے قانونی ایمان کے، اس کے پانچ ارکان ہیں: کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، اور دو ارکان ہیں حقیقی ایمان کے: یقین قلبی اور جہاد عمل میں۔ اس طرح جہاں ایمان حقیقی اور ایمان قانونی دونوں جمع ہو جائیں، جہاں یوں کہیے کہ اسلام اور ایمان دونوں یکجا ہو جائیں، تو سات چیزیں لازم ہو گئیں۔ ایمان کے دو حصے لازم ہوئے: اقرار باللسان، کلمہ شہادت، اور تصدیق بالقلب، یقین قلبی، اور عمل میں پانچ چیزیں لازم ہو گئیں: نماز، روزہ، حج، زکات، اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اس طرح گویا کہ یہ ہمارے دین کے سات رکن ہو گئے، اگر دین کا لفظ ہم استعمال کریں ایمان اور اسلام کے مجموعے کے لیے۔ جہاں تک اسلام کے ارکان کا تعلق ہے وہ پانچ ہی رہیں گے، ایمان کے ارکان یہ دو ہوں گے: انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مومن تو بس وہ ہیں, صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, پھر انہوں نے شک نہیں کیا, شک میں مبتلا نہیں ہوئے, یہ ایمان یقین کی صورت اختیار کر گیا, بلکہ لفظی ترجمہ ہوگا ہرگز شک نہیں کیا, بالکل شک نہیں کیا, اس لیے کہ لم یرتابو ہے. جیسے وہاں فرمایا تھا اس سے پچھلی آیت میں قل لم تومنو, اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ دعوی ایمان کر رہے ہیں, قالت الاعراب آمنا قل لم تومنو, اعراب کہہ رہے ہیں, یہ بدو کہہ رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو, ولیکن قولو اسلمنا, بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں, ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, جب تک وہ زبان پر ہے اقرار باللسان ہے تم مسلمان تسلیم کیے جاؤ گے. جیسا کہ میں نے بارہا یہ حدیث سنائی ہے اس سلسلہ تقاریر کے دوران, آج پھر میں نے آپ کو سنائی کہ حضرت انس راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من اصل الایمان, تین چیزیں اسلام کی جڑ ہیں, ایمان کی جڑ ہے, بنیاد ہے. نمبر ایک الکف عمن قال لا الہ الا اللہ, جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر رہا ہو اس سے ہاتھ کو روک لینا, لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل, تم اس کی تکفیر نہیں کرو گے کسی گناہ کی وجہ سے اور اسے اسلام سے خارج قرار نہیں دو گے کسی عمل کی وجہ سے. اسلام سے خارج ہوگا تو کسی عقیدے کی وجہ سے ہوگا, کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوگا. نمبر دو والجہاد و مازن, اور دوسری چیز اس دین کی بڑی بنیادی جڑ والی باتوں میں سے دوسری بات یہ ہے جہاد جاری رہے گا, والجہاد و مازن مزباسنی اللہ, اس دن سے جس دن سے کہ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا, الا یقاتل آخر ہذہ الامت الدجال, اس دن تک جبکہ میری امت کے آخری لوگ دجال سے قتال کریں گے. یہاں پہ لفظ قتال آیا ہے, جہاد نہیں. اس حدیث میں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا, جہاد بھی قتال بھی. والجہاد و مازن, جہاد جاری رہے گا, مزباسنی اللہ اس دن سے لے کر جس دن سے کہ اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا, الا ان یقاتل آخر ہذہ الامہ, اس دن تک جس دن کے میری امت کا آخری فرد یا آخری حصہ قتال کرے گا, جنگ کرے گا دجالہ دجال کے ساتھ. تو معلوم یہ ہوا کہ ایک طرف تو وہ قانونی اسلام اور اس کی نفی کی جا رہی ہے لم تومنو, تم ہرگز ایمان نہیں لائے, اور دوسری طرف یہاں فرمایا گیا کہ ثم لم یرتابو, پھر ہرگز شک نہ کریں. ایمان حقیقی کی ڈیفینیشن جو ہے اس میں وہ یقین کی کیفیت ہو دل کے اندر, اور اس کا لازمی نتیجہ جیسا کہ میں دو اور دو چار کی دراز کر چکا ہوں کہ ہم عرف عام میں بھی, عام اپنی منطق میں بھی اس اصول کو استعمال کرتے ہیں کہ اگر یقین ہوگا کسی کے دل میں کسی بات پر تو وہ اس کے لیے جد و جہد کرے گا, محنت کرے گا, کوشش کرے گا, جس چیز کے حق ہونے کا اسے یقین ہے. اگر وہ صاحب کردار انسان ہے تو کبھی اسے وہ مغلوب نہیں دیکھ سکے گا, اس کی غیرت حق جو ہے اور حمیت حق کو جاگے گی, وہ اسے مجبور کرے گی کہ حق کو پامال نہ رہنے دے, حق کو غالب کرے, حق کا بول بالا کرے, حق کا دنیا کے اندر جو ہے وہ غلبے کی کوشش کرے. یہ بالکل منطقی بات ہے. جیسے اگر کسی شخص کا کسی وجہ سے کسی مغالطے میں آ کر دل میں یہ یقین اس کے بیٹھ گیا ہے کہ مارکسزم حق ہے, یہی صحیح فلسفہ ہے, اس فلسفے پر مبنی نظام کمیونزم یہی درست ہے, عادلانہ ہے, انسان کے لیے یہی صحیح نظام ہے, اگر وہ شخص واقعتاً خلوص کے ساتھ یہ سمجھتا ہے تو ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ پھر اسے تن من دھن لگا دینا چاہیے, جو بھی اس کے نزدیک باطل نظام ہے, سرمایہ دارانہ نظام, کہ اس کو جڑ سے اکھیڑ پھینکے, اور اس کی جگہ پر جو عادلانہ نظام جس کو وہ حق سمجھتا ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائے، تن مندھن اس کے اندر لگا دے. اگر وہ یہ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ سچا کمیونسٹ ہے، یہ مخلص مارکسسٹ ہے، یہ حقیقی مارکسسٹ ہے. اگر نہیں کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بناسپتی کمیونسٹ ہے، یہ خامخواہ کو صرف اشعار کہنے کے لیے یہ مارکسسٹ بنے ہوئے ہیں، صرف یہ کہ کچھ افسانے لکھنے کے لیے انہوں نے یہ روپ دھار لیا ہے، باقی یہ کہ اس نظام کے ساتھ تو ان کی مفاہمت ہے، وہ اس سرمایہ دارانہ نظام میں پاؤں پھیلا کر سوتے ہیں، عیش کر رہے ہیں، گلچھرے اڑا رہے ہیں، ان سے مفاد حاصل کر رہے ہیں، سرمایہ داروں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، یا یہ کہ خود جاگیردار ہیں، خود سرمایہ دار ہیں. یہ صرف ایک ہابی کے طور پر، ایک شغل کے طور پر، ایک دلچسپی کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو مارکسسٹ بنایا ہوا ہے. یہ حکم ہے جو ہم لگاتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اسی بات سے خود اپنے آپ کو ہم تولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم اگر کہتے ہیں کہ اللہ حق ہے، اللہ کا دین حق ہے، اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اصل میں اس انداز میں یہ الفاظ ایک دعا میں آتے ہیں جو حضور کی رات کی دعائیں ہیں، تہجد کے وقت کی دعائیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے، انت الحق و وعدک الحق و قولک حق و لقاؤک حق و الجنۃ حق و النار حق و الساعۃ حق و محمد حق و النبیون حق و القرآن حق. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان تمام چیزوں کو مبنی بر حق ہونے کا اعلان کیا اور اعتراف کیا اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر کہ اللہ میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں حق ہیں، اب آپ غور کیجئے جس کے دل میں یہ یقین قائم ہو جائے کہ یہ حق ہے، اب وہ ایک ایسے ماحول میں رہ رہا ہے کہ جو کسی اور فلسفے کے اوپر چل رہا ہے، اس کا جو اقدار کا جو نظام ہے وہ بالکل مختلف ہے، اس کی معیشت کا ڈھانچہ اور ہے، اس کی معاشرت کا ڈھانچہ اور ہے، اس میں کوئی ریفرنس ہی نہیں ہے اللہ کے حکم سے اور رسول کی سنت سے، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں اسے کم سے کم درجے میں ایسے محسوس کرنا چاہیے کہ جیسے مچھلی کو پانی میں سے نکال کر اور خشکی پر ڈال دیا جائے. کم سے کم یہ کہ انگریزی میں جو آپ کہتے ہیں کہ اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول، یہ احساس تو ہو کہ میں اپنے ماحول میں مس فٹ ہوں، یہاں پر میرا جو ہے میرے لیے سازگاری اور ہم آہنگی اختیار کرنا ممکن نہیں ہے. اگر یہ بھی نہیں محسوس ہوتا تو اس کا مطلب یہ کہ سرے سے ایمان موجود نہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ اس جہاد کی جو لفظی معنی ہے وہ بھی آپ سمجھیں، جو جہاد کے ایمان حقیقی کا رکن لازم ہے اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے درجات کیا ہیں، اس کے مراحل کیا ہیں. سب سے پہلا مرحلہ اسے ویژولاز کیجئے، اور میں جدید نفسیات کے حوالے سے اس کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک بات بار بار ان گفتگووں میں سامنے آئی ہے کہ حقیقی ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے، دل میں جاگزین ہو جائے. اب یہ دل ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے، ہمارے اس وجود میں کچھ ہمارے اندر ہی سے اٹھنے والے تقاضے اور بھی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں حیوانی تقاضے، نفسانی تقاضے، حیوانی جبلتیں، اینیمل انسٹنکٹس. فرائیڈ نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیے، اڈ کہیں، لیبیڈو کہیں، یہ حیوانی تقاضے ہیں ہمارے. ہمارا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ وہ حلال سے آئے یا آرام سے آئے، وہ اندھا بہرا ہے، اسے تو اپنی تشفی چاہیے، اپنی تسکین چاہیے. پھر یہ کہ زبان میں چٹخارا بھی ہے، لذت بھی ہے، زبان چٹخارا مانگتی ہے، وہ صرف کھانے پر قناعت نہیں کرتی، وہ کھانے کے پر تو قناعت جو ہے وہ آپ کا شکم کرے گا، معدہ کرے گا، پیٹ کرے گا، زبان چٹخارا بھی چاہتی ہے، اسے بھی اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے. آپ میں ایک جنسی جذبہ بھی ہے، بقائے نسل کے لیے اللہ نے رکھا ہے، وہ کوئی شر نہیں ہے، فی نفس ہی کوئی ایول نہیں ہے، برائی نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایسا ہے کہ وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے، اسے اس سے بحث نہیں وہ جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، حلال سے ہو، حرام سے ہو، صحیح راستے سے ہو، غلط راستے سے. پھر انسان میں اور بہت سے اینیمل انسٹنکٹس ہیں، اسے رہنے کے لیے کوئی مکان چاہیے، پھر اس مکان کے اندر جو بھی ایک نمائش اور اس میں آسائشیں، اس میں زیادہ سے زیادہ سہولتیں. اس سے آگے چلیے دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ، دوسروں پر تسلط اور غلبہ حاصل کرنا اور دوسروں کے اوپر بالا دستی حاصل کرنا، یہ بھی ان اینیمل انسٹنکٹس میں ہے. ہرڈ انسٹنکٹ بھی ہے، مل جل کر رہنا. یہ مختلف جدید جو نظریات ہیں سائیکالوجی کے، میں ان سب کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان سب نے تلاش کیا ہے کہ انسان کے یہ بیسک انسٹنکٹس ہیں، یہ حیوانی جبلتیں ہیں. ان سب کے مجموعے کا نام ہے اڈ یا لیبیڈو، اور ہماری دین یا قرآن کی اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ. ان نفس الامارہ تم بسو. اب دیکھیے، ایک انسانی شخصیت کا آپ تصور کیجئے، اس کے اندر سے، اس کے وجود کے زیری حصے سے یہ تقاضے ابھر رہے ہیں، بطن اور فرج کے تقاضے ہیں. اور جب ایمان دل میں داخل، جب تک تو ایمان دل میں داخل نہیں ہوا تو وہ کھلا ہے، آزاد ہے، جدھر چاہے منہ مارے، بطن کا تقاضا جیسے چاہے پورا کرے، اسی طریقے سے اپنی نفسانی خواہش جس طرح چاہے پوری کرے، جہاں ہاتھ پڑ سکتا ہو زیادہ سے زیادہ رکے گا، وہاں جہاں اس کی طاقت نہ ہو، رسائی نہ ہو، وہاں رکے گا. مجھے شعر یاد آیا کہ رکا ہاتھ جب پارسا ہو گئے ہم، نہیں پارسائی یہ ہے نارسائی. تو نارسائی اور ہے، پارسائی اور ہے. نارسائی تو یہ ہے کہ آپ کی رسائی ہی نہیں ہے، آپ میں خوف ہے، آپ میں بزدلی ہے، آپ آگے بڑھ کر جو ہے ہاتھ نہیں مار سکتے، جو بڑھ کے خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو اندر سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اندر سے کوئی بریک نہیں لگے گا. لیکن جیسے ہی وہ ایمان دل میں داخل ہوگا، اب ایک اندر کشمکش شروع ہو جائے گی. نفس کا ایک تقاضا آ رہا ہے اور دل سے یہ آواز آئے گی یہ حرام ہے. اپنے انسان کے جو بھی وہ نفسانی تقاضے ہیں ان کے مقابلے میں حلال اور حرام، اوامر و نواہی، حدود شریعت، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ سارے تقاضے کہاں سے آئیں گے؟ اس ایمان سے کہ جو اب دل کے اندر جاگوتی ہو گیا ہے. یہ کشمکش ہے حق و باطل کی جو انسان کے اندر شروع ہو جاتی ہے لا محالہ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایمان دل میں آئے اور یہ کشمکش پیدا نہ ہو. اگر یہ کشمکش نہیں ہے اندر تو دل میں ایمان نہیں ہے، دل خالی ہے. پھر جو ایمان ہے وہ زبان پر ہے، وہ کہیں ایک پوٹلی بنی ہوئی آپ کے دماغ میں شاید رکھے ہوں عقائد کے، آپ کو یاد کرا دیے گئے بچپن میں کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، وہ صرف آپ کے ذہن کی یادداشت کے اندر کہیں ہیں کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، میں چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں تو مجھے لازمن ماننا ہے کہ اللہ اور رسول اور آخرت اور قرآن اور جنت اور دوزخ، یہ ماننا ہے. یہ پوٹلی آپ نے بنا کر کے دماغ میں جو آپ کی میموری ہے، جو آپ کی یادداشت ہے، اس کے اندر کہیں ٹکائی ہوئی ہے، اس کا آپ کے دل کے اندر کوئی سوال نہیں. دل میں جیسے ہی آئے گا اس کے بعد کشمکش شروع ہو جائے گی. اس کشمکش ہی کا نام جہاد. جہاد اصل میں کہتے ہیں جوہد کا جوہد سے ٹکراؤ، جوہد کے معنی کوشش. اصل لفظ تو فارسی میں ہونا چاہیے کشاکش، جیسے کہ رسا جو ہے، آپ وہ جو رسا کھینچا جاتا تھا اور اس کے مقابلے ہوتے تھے رسا کشی، کہ ایک ٹیم ادھر ہے اور اس کو رسے کو ادھر کھینچ رہی ہے، دوسری ٹیم ادھر ہے اور رسے کو ادھر کھینچ رہی ہے، کشاکش ہے. ویسے ہمارے ہاں غلط العام میں لفظ کشمکش استعمال ہو جاتا ہے، حالانکہ کشمکش کے لفظی معنی یہ نہیں. کشمکش کے لفظی معنی ہوگے متردد ہو جانا، کھینچو نہ کھینچو، چلوں نہ چلوں، رکوں نہ رکوں، بڑھوں نہ بڑھوں. یہ جو متربس، جو سورہ حدید میں جو ہم نے لفظ پڑھا ہے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، کہ جب انسان کا حال یہ ہو جائے کہ مجھے ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، اور ایک آدمی مذبذب ہو کر رہ جائے، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ ہے کشمکش. اقبال نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. تو لیکن ایک ہے کشاکش، کھینچنا، کہ ایک طرف سے ایک پل کر رہا ہے، دوسری طرف سے دوسرا پل کر رہا ہے، ایک طرف سے ایک طاقت کھینچ رہی ہے، دوسری طرف سے دوسری طاقت کھینچ رہی ہے، یہ کشاکش ہے. تو مجاہدہ یا جہاد کے لفظی معنی ہے کشاکش، اور اس کے لیے انگریزی میں لفظ آئے گا سٹرگل، اور سٹرگل کے اندر ہمیشہ آگے لفظ آتا ہے اگینسٹ، سٹرگل اگینسٹ، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، آپ کھینچ رہے ہیں کسی شے کو اپنی طرف، دوسری شے جو ہے ادھر دوسری طرف کھینچ رہی ہے، تو ایک آپ کے لیے ایک رکاوٹ ہے. آپ چلنا چاہتے ہیں کسی راستے کی طرف، آگے کوئی ہرڈل ہے، یو ہیو ٹو اسٹرگل اگینسٹ اٹ. تو جہاد کے معنی در حقیقت کوشش کا کوشش سے تصادم، کشاکش، کھینچ تان، مقابلہ. یہ مجاہدہ، مقابلہ، یہ باب مفالہ کے الفاظ ہیں، اور ان تمام الفاظ کے اندر اکثر و بیشتر میں کم سے کم یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ دو فریق ہوں گے اور ان کے درمیان ایک زور آزمائی ہو رہی ہو، مباحثہ، بحث کر رہے ہیں دو فریق. وہ اپنے دلائل دے رہا ہے، یہ اپنے دلائل دے رہا ہے، وہ اس کے دلائل کی کاٹ کر رہا ہے، یہ اس کے دلائل کی کاٹ کر رہی ہے، مباحثہ ہو رہا ہے. مقابلہ، آمنے سامنے آ کر مقابلہ کرنا، مقابلے کے اندر آپ کو معلوم ہے دو فریق ہوں گے اور دونوں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے. تو مجاہدہ، اور مجاہدہ اور جہاد ایک ہی لفظ ہے، کہ دو فریق ہیں، دونوں زور آزمائی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. یہ جو ایک کشاکش ہے، یہ ہے جہاد. اور جہاد کی پہلی منزل، جیسے ہی ایمان دل میں داخل ہوگا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ کی منزل سے جیسے ہی آدمی آگے گزرے گا، ایمان دل میں داخل ہوگا، لازماً ایک باطنی جہاد شروع ہو جائے گا. یہ جہاد جو ہے، اس کے لیے لفظ جہاد تو آیا ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ اس کے لیے مستعمل نہیں ہے، وہ میں بعد میں آپ سے عرض کر دوں گا. ابھی لفظ جہاد کو سمجھیے، صرف جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح جو ہے، وہ اور دو اوپر کی منزلیں ہیں جہاد کی جن کے لیے مستعمل ہے، لیکن اس کے لیے بھی لفظ جہاد آیا ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، المجاہد من جاہد نفسہ. اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اس سے کشمکش کرے، اس کا مقابلہ کرے، اسے زیر کرے، وہ ہے. ایک اور حدیث میں بڑا پیارا انداز حضور نے اختیار فرمایا ہے کہ لیس الشدید بسرعة انما الشدید من یملک نفسہ عند الغضب. پہلوانی اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کسی کو پچھاڑ لے، پہلوانی تو اس شے کا نام ہے کہ انسان غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر قابو رکھے. قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا، نہن نفس عن الہوا، جس نے کہ اپنے نفس کو روکے رکھا ہے خواہشات سے، اس کی لگام جو ہے کھینچ کر رکھی ہے، منہ زور گھوڑے کو قابو میں رکھا ہے. تو المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد تو وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے. ایک اور حدیث میں الفاظ آئے ہیں، حضور سے سوال کیا گیا، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے افضل جہاد، سب سے اعلی جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا، ان تجاہد نفسك فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ، یہ ہے افضل جہاد. ایک اور حدیث میں آتا ہے، غزوہ تبوک سے جب آپ واپس آ رہے تھے، بڑا شدید ایک مرحلہ آیا تھا اسلام اور اہل اسلام پر. بہرحال جب اللہ تعالی نے کامیابی عطا فرمائی، حضور 20 دن تبوک میں مقیم رہے، لیکن یہ کہ ہرقل کو، قیصر روم کو مقابلے میں آنے کی ہمت اور ضرورت ہی نہیں ہوئی، تو حضور اس طرح سے کامیاب جب لوٹ رہے تھے، تو اس وقت آپ نے فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں. اب اس میں دو مفہوم اس کے لیے گئے ہیں، ایک مفہوم تو یہ کہ یہ جو دشمن باہر کے تھے، کھلم کھلا دشمن، ان کا ساتھ مقابلہ آسان تھا. کچھ مارے آستین بھی ہیں جو مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منافقین ہیں، کیونکہ حضور نے آتے ہی پھر وہ جو مسجد زرار کے نام سے انہوں نے اپنا اڈا بنا لیا تھا، اس کو آپ نے منہدم فرمایا. تو گویا کہ ایک اشارہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو کہ اپنے آستینوں کے سانپوں سے جا کے ابھی نپٹنا ہے. تو رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، لیکن عام طور پر اس کا مفہوم جو لیا گیا وہ یہی ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا مسلمانوں کہ بس یہی بڑا جہاد تھا، اس میں یقیناً جان کا بہت بڑا خطرہ تھا، اس میں یقیناً بڑے شدائد جھیلنے پڑے ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، بڑے فاقے آئے ہیں، لیکن یہ بھی جہاد اصغر ہے. اصل بڑا جہاد جو ہمہ تن ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے، ہر آن ہوتا ہے، وہ تو نفس کے ساتھ جہاد ہے. وہ جہاد تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے, اذان کی آواز آ گئی ہے, اس وقت اس میں کچھ تھوڑی سی جاگ بھی تھی, آدمی نے نوٹ کر لیا ہے کہ اذان ہو گئی, لیکن نفس کا تقاضا اندر سے ابھرتا ہے کہ ابھی اور آرام کرو. آدمی تھوڑی سی کروٹ بدلتا ہے, چادر سیدھی کرتا ہے, سو جاتا ہے. یہ مرحلہ تھا ایک. اس مرحلے میں اس نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی پکار کے مقابلے میں نفس کا تقاضا اہم تر ہے. میں اللہ کی پکار تو لبیک نہیں کہوں گا, اپنے نفس کا حکم مانوں گا. اسی طرح فرض کیجئے کوئی حرام کمائی کا کوئی موقع ہے, کوئی تاجر ہے, سودا کر چکا ہے لیکن اس کے بعد ریٹ بڑھ گئے ہیں, اب وہ سودے سے واپس پھر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, دل اندر سے ملامت کرے گا. وہ جو اگر تھوڑی بہت بھی ایمان کی رمق اس کے اندر ہے تو اندر سے ضمیر جو ہے اسے متنبہ کر دے گا کہ تم غلط کر رہے ہو, لیکن اگر وہ ہٹ جاتا ہے, اپنے وعدے سے پھر جاتا ہے, تو گویا کہ اس نے وہ ایمان کے تقاضے کو جو ہے وہ پسے پش ڈالا. اور اپنے نفس کے, نفس تو جو ہے اس کے اندر شوق ہے, اس میں مال کی محبت ہے, وہ اس نے اس کو مقدم رکھا اور اللہ کے حکم کو جو ہے مؤخر کر دیا. گویا کہ وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا. اس نے طے کر دیا کہ میرے لیے زیادہ جو واجب التعمیل حکم ہے وہ میرے نفس کا ہے, اللہ کا نہیں. اسی کو کہا مولانا روم نے کہ نفس ما ہم کم طرف فرعون نیس, لیکن اورا اون ایرا اون نیس, میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. فرعون نے یہ کہا تھا, قرآن مجید میں اس کے الفاظ منقول ہیں, الیس لی ملک و مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی. لوگوں کیا یہ ملک, یہ مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ کیا میرا اختیار یہاں نہیں چلتا؟ میں ہوں بادشاہ یہاں کا, میں سوورن ہوں, میں یہاں کا حاکم ہوں, اور یہ جو سارا آب پاشی کا نظام ہے یہ میرے کنٹرول میں ہے, جس کو چاہوں پانی دوں, جس کو چاہوں نہ دوں, یہ میرے اختیار میں ہے. اور ساری معیشت کا دار و مدار تو اسی آب پاشی پر تھا. پورا ملک مصر جو ہے اس میں صرف نیل کے دونوں طرف ہی تو آبادی ہے, باقی تو صحرا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ بادشاہ ہے, اس کا کنٹرول ہے, کس کو پانی لینے دے کس کو نہ لینے دے. جو بھی نہروں کا نظام بنایا ہوگا, جس کا چاہے موگا بند کرا دے, جس کا چاہے موگا جو ہے کھول دے. تو یہ جو اس کا اختیار تھا, جس پر کہ اس نے انا ربکم الاعلی کا اعلان کیا کہ میں تمہارا مالک ہوں, مختار مطلق ہوں, بالکل مولانا روم فرماتے ہیں کہ میرا نفس بھی یہی کہتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کا ملک تھا بہت بڑا, اس نفس کی بھی ایک مملکت ہے, وہ ذرا چھوٹی سی مملکت ہے, یہ وجود ہے انسان کا. اس پر اس کا کلیم یہی ہے کہ میرا حکم چلے گا, میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام, کیا جائز کیا ناجائز. نفس ماں ہم کم طرف فرعون نیست, لیکن اوراون ایراون نیست, اس کے پاس لاؤ لشکر تھا, فوجیں تھی, اس نے زبان سے بھی کہہ دیا انا ربکم الاعلی, میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, میں زبان سے تو کچھ نہیں کہتا لیکن اندر سے میرا نفس یہی کہتا ہے. اس نفس کو دبانا, اس کو اللہ کے سامنے جھکانا, اس کو شریعت کے احکام کا مطیع کرنا, یہ ہے جہاد کی اولین منزل. اس کے ساتھ دو منزلیں اور نوٹ کر لیجئے, بلکہ اسی کے دو پہلو, ابھی منزل تو بعد میں آئے گی دوسری, اسی کے ساتھ دو حصے اور ہیں. اس نفس سے امارہ کو تقویت دینے والی دو چیزیں خارج میں موجود ہیں. ایک تو ہے شیطان لعین, ابلیس, اس کی ذریت, جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ انہ یراکم ہو و قبیلہ من حیث لا ترونہ. یہ شیطان, یہ ابلیس, یہ اس کی ذریت, یہ شیاطین جن جو ہے, یہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں اور تم پر حملہ کرتے ہیں اور تم کو تاکتے ہیں جہاں سے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے. یہ غیر مرئی ایک مخلوق ہے, ہمیں نظر نہیں آتی لیکن یہ وسوسہ اندازی کرتی ہے. یہاں تک آتا ہے حدیث کے اندر اس کی حقیقت کو واضح کیا گیا ایک تمثیل سے, کہ جیسے شیطان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل پر جمائے رکھتا ہے, اگر وہ دل خالی ہے اللہ کے ذکر سے تو وہ پھوکے مارتا رہتا ہے. جب اندر پھوکے مارے گا تو پھر جو نفس کے اندر جو تقاضے ہیں ان کے اندر اشتعال پیدا ہوگا. ہاں اگر ذکر اللہ ہے, استحضار اللہ فی القلب ہے, دل میں ایمان ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہے اسی شیطان کے بارے میں کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرد دم, یہ شیطان انسان کے وجود میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے کہ خون گردش کرتا ہے. تو ایک تو یہ قوت ہے, لیکن اس قوت کو کوئی اختیار نہیں ہے, یہ صرف ہمارے نفسانی تقاضوں کو ابھارتا ہے, وسوسہ اندازی کرتا ہے, باقی اسے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. دوسری قوت وہ ایک معاشرہ, بگڑا ہوا معاشرہ, اس میں بے شمار شیطان کے ایجنٹ انسانوں کی شکلوں میں موجود ہیں, برائی کی طرف ترغیب دلانے والے. وہ جو سوشل پریشرز ہیں بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر, وہ آپ کو برائی کی طرف لے کر جائیں گے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لگی ہوئی ہے دوڑ اپنے معیار زندگی کو بلند سے بلند تر کرنے کی, سب لگے ہوئے ہیں, کسی کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے, صحیح اور غلط کا کوئی امتیاز نہیں ہے. جس معاشرے کے اندر یہ دوڑ لگی ہوئی ہو, لا محالہ آپ بھی اگر اس معاشرے کے اندر ہیں تو آپ کے اوپر ایک سوشل پریشر آئے گا, آپ کے گھر والے کہیں گے کہ آپ کا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ حلال اور حرام کی جو ہے کا حیضہ آپ ہی کو ہو گیا ہے, اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے حاجی لوگ ہیں, نمازی لوگ ہیں, وہ تو پرواہ نہیں کرتے, وہ سب کچھ کر رہے ہیں, ان کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے, ان کے گھروں میں تو پردہ ہمیں نظر نہیں آتا, بڑے بڑے علماء کے ہم ہاں ہو کے دیکھ آئے ہیں, وہاں ٹیلی ویژن رکھے ہوئے, وہاں یہ رکھا ہوا ہے, یہ سارے پریشر کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ اس معاشرے کے پریشر. ان پریشرز کو ریزسٹ کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں, بڑی قوت درکار ہے, بڑی مقاومت, بڑا حوصلہ. اور یہ اس وقت تک نہیں آتا جیسا کہ میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی کہ انسان اس کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنے ماحول میں بالکل اجنبی بن کر رہے گا, جس کے لیے کہ حضور نے مبارکباد دی ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبا للغرباء. اسلام کا آغاز ہوا ہے تو اس حال میں ہوا تھا کہ کوئی اس کا جان پہچان والا نہیں تھا, کوئی اس کا ہمدرد و غم خوار نہیں تھا, وہ اجنبی تھا اپنے ماحول کے اندر. اگرچہ اللہ نے پھر اسے غلبہ دے دیا, فتح آئی, اب اسلام غالب ہے, اب سب اس کے جاننے پہچاننے والے ہیں, سب اسی کی کا رخ اختیار کیے ہوئے ہیں. وَيَدْخُلُونَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. آپ نے فرمایا ان قریب دوبارہ اسلام پھر حالت غربت کو لوٹ جائے گا. تو جو لوگ اس وقت اسلام کے دامن سے وابستہ رہے, ماحول کے رنگ میں اپنے آپ کو نہ رنگے, وہ یہ خطرہ مول لے لے کہ ہمیں دقیانوسی کہا جائے, ہمارے اوپر فتنے چست کیے جائیں, ہمارا استہزاء کیا جائے, اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ, انہیں کچھ نہ کہو, وہ اپنے ماحول کے اندر اجنبی بن کر رہ جائیں, لیکن وہ اسلام کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑے. فتوبہ للغرباء, ایسے غرباء, ایسے اجنبی لوگوں کے لیے تہنیت ہے, مبارکباد. تو یہ تین کشمکشیں ہوئی, ان تینوں کشمکشوں کو جمع کیجئے تو جہاد کی ابھی پہلی منزل مکمل کی. جہاد مان نفس, نفس کے ساتھ جہاد, جہاد مع شیطان. قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. لوگوں, شیطان تمہارا دشمن ہے, وہ تمہاری ہلاکت کے درپے ہے. وہ تو حضرت آدم کے مقابلے میں اللہ تعالی نے جو اسے نیچے کر دیا تھا, اس کا انتقام لینا چاہتا ہے نسل آدم سے, اور وہ تمام انسانوں کی اس کی خواہش ہے کہ اس کو جہنم میں اپنے ساتھ لے کر, ہم تو ڈوبے ہیں سلم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, سب کو جہنم میں غرق کرے. تو تمہیں چاہیے کہ اپنے اس دشمن کو پہچانو, تم اسے اپنا دوست بنائے پھر رہے ہو. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. کیا تم ان شیاطین کو اور ان کی ذریات کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہو میرے خلاف, مجھے چھوڑ کر؟ کیا برا بدلہ ہے جو انہیں ملا ظالموں کو, اللہ کی دوستی کو چھوڑا اور شیطان کی دوستی اختیار کی. تو شیطان کی دشمنی اختیار کرنا, اس کا مقابلہ کرنا, اور نمبر تین, ایک بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر جو سوشل پریشرز آ رہے ہیں انہیں ریزسٹ کرنا, ان کا مقابلہ کرنا. وہ بات نہ ہو کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, بلکہ بات وہ ہو کہ ہمیں تو جانا ہے اپنے رخ پر جو ہم نے طے کیا ہے, جو ایمان کا تقاضا ہے. ہوا کسی بھی طرف کی چل رہی ہو, زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ ستیز, زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کر رہا تو تم زمانے کے ساتھ لڑو, جنگ کرو, کشمکش کرو. یہ نہیں کہ زمانہ باتوں نہ سازت تو با زمانہ بے ساز, کہ اگر زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کر رہا تو تم اپنے ہتھیار پھینک دو, شکست مان لو اور زمانے کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو, اور اس کے ساتھ سازگاری ہم آہنگی اختیار کر لو، یہ نہیں، بلکہ لڑو. یہ ہے گویا کہ یوں سمجھیے کہ جیسے آپ کہتے ہیں چوموکھی جنگ، تو یہ سہ مکھی جنگ ہے، تین اطراف کی کشمکش ہے. وہ اگر ہوگی نفس سے کشمکش، شیطان اور اس کی ذریت سے کشمکش، بگڑے ہوئے معاشرے کے سوشل پریشرز کے خلاف کشمکش، یہ اگر ہوگی تو پہلی منزل آپ حاصل کر سکیں گے کہ آپ دین پر چل سکیں گے، دین کے عوامر و نواحی پر کاربند رہ سکیں گے، شریعت کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں گے، اللہ کے احکام کی تعمیل کر سکیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر سکیں گے. یہ پہلی منزل ہے جہاد کی. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں آتا. جہاد فی سبیل اللہ دوسری اور تیسری منزل پر ہے. دوسری منزل کیا ہے؟ اب اسی حق کی تبلیغ ہو، اسی کی اشاعت ہو، اسی کو عام کیا جائے، اس کے پرچارک بن جائیں. تبلیغ، اشاعت، دعوت، پرچار، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں. ظاہر بات ہے کیسے ہوگا یہ؟ اس میں جان بھی لگے گی، مال بھی کھپے گا، وسائل و ذرائع صرف ہوں گے. کسی بھی خیال کو پھیلانے کے لیے، کسی بھی نقطہ نظر کی اشاعت کے لیے، کسی بھی دعوت کو عام کرنے کے لیے مالی وسائل درکار ہیں، اور نمبر دو جسمانی صلاحیتیں، قوتیں، اپنے اوقات. آدمی کہیں جائے گا کوئی حق کی بات کہنے کے لیے تو وقت لگے گا کہ نہیں؟ اپنی کچھ مشقت اسے صرف کرنی ہوگی کہ نہیں؟ کوئی شخص اللہ کا بندہ ہے، اسے اس نے صلاحیت دی ہے، وہ اپنے قلم کے ذریعے سے حق کی اشاعت کر رہا ہے، وقت لگائے گا، اپنی ذہنی صلاحیتیں کھپائے گا، تبھی تو وہ کام کر سکے گا، ورنہ کیسے کرے گا. تو یہ دعوت، تبلیغ اور اشاعت حق کی، دعوت حق کا عام کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہے. اس میں جان اور مال کا کھپانا، یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری، جہاد کی دوسری منزل اور جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل. فی سبیل اللہ کا اطلاق پہلی منزل پر نہیں ہوتا، ان دی کاز آف اللہ. پہلا معاملہ تو یہ ہے کہ در حقیقت اپنی نجات کے لیے آپ نے یہ کام کیا، خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے آپ نے کشمکش کی، اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کی، شیطان سے کشمکش کی. یہ تو گویا کہ جہاد تو ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ اس وقت ہوگا جبکہ اب آپ اللہ کے سپاہی بن کر کھڑے ہو جائیں، اللہ کی طرف سے داعی بن کر سامنے آئیں، اللہ کے دعوت کو عام کرنے کے لیے تن من دھن لگائیں. تو یہ پہلی منزل ہے جہاد فی سبیل اللہ کی، تبلیغ، دعوت، دین کی نشر و اشاعت. البتہ اس میں بھی میں عرض کروں گا کہ تین منزلوں کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے. ہمارے ہاں اس تبلیغ اور دعوت کے بارے میں تصورات جو ہیں وہ بھی کچھ بڑے محدود ہو کر رہ گئے ہیں. ایک زمانہ تو وہ تھا الحمدللہ کہ اس زمانے سے اب ہم نکل آئے ہیں. تبلیغ کا لفظ بہت بدنام ہو گیا تھا. کیوں بدنام ہو گیا تھا؟ کہ ایک تو صرف فرقے وارانہ باتوں کا چرچا کرنا تبلیغ کا موضوع تھا. عظیم الشان تبلیغی کانفرنس ہوگی، لیکن ہوتا کیا تھا؟ اختلافات، فرقے وارانہ مسائل پر دھواں دھار تقریریں، اپنے مخالفین کے لیے سب و شتم، ان کو طرح طرح سے ملامت کرنا، اور جو بہت زیادہ جری لوگ ہوتے تھے کفر کے فتوے عام کرنا، اور اس کا نام تھا تبلیغی کانفرنس. نمبر دو اس کے اندر ایک ایلیمنٹ اور تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ ملازم رکھے جاتے تھے. ملازمت پر، تنخواہ پر مبلغ بننا، یہ در حقیقت اس لفظ ہی کے حوالے سے جان لیجئے کہ بالکل اس کی دفی کر دینے والی بات ہے، جڑ کاٹ دینے والی بات ہے. کوئی انسان مدرس ہو کہیں، قرآن پڑھانے پر مسجد میں مامور ہو کہیں، کہیں مؤذن ہے، کہیں کی امامت کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، کہیں دارالعلوم میں حدیث پڑھا رہا ہے، فقہ پڑھا رہا ہے، اس کے لیے تنخواہ لے لینا، یہ بھی بہت اختلافی مسئلہ ہے ہمارے ہاں. اس کے خلاف بھی فتوے موجود ہیں کہ یہ حرام ہے. ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ذریعہ معاش کوئی اور ہاتھ سے کمائی کر کے اور یہ کام جو ہے وہ مفت کرے. لیکن پھر بھی اس کا جواز ہے, اس کا جواز کا فتویٰ ہے. لیکن تبلیغ اور دعوت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس پر تنخواہ, یہ تو قرآن مجید کے نصوص کی مخالفت ہے. بما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. تمام انبیاء اور رسل کی یہ بات قرآن مجید میں آتی ہے بار بار, حضور کی طرف سے بار بار آئی. وما اسألکم علیہ من اجر, لوگوں میں نے تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کی. رب العالمین, میرا اجر تو ہے تو اللہ کے ذمہ ہے, وہ مجھے اجر سے نوازے گا, مجھے تم سے کوئی بدلہ درکار نہیں. تبلیغ اور دعوت کے لیے اچھی طرح سمجھ لیجئے, کسی درجے میں بھی کوئی تنخواہ, کوئی معاوضہ, کوئی اعزازیہ, چاہے نام آپ اس کو کوئی بھی دے لیں, یہ تو نام جو ہے ناموں سے کسی شے کی ماہیت نہیں بدل جاتی. آپ چاہے جیسے کہ آج کل سود کو آپ نے نفع قرار دے دیا تو وہ سود تو سود ہی رہے گا, نفع اس کو لکھ دینے سے وہ سود تو نہیں بن جائے, وہ نفع تو نہیں ہو جائے گا, جائز اور حلال تو نہیں ہو جائے گا. اسی طرح جان لیجئے کہ دعوت اور تبلیغ پر کوئی اجرت, کسی درجے میں کوئی معاوضہ, کوئی اعزازیہ قبول کرنا در حقیقت اس دعوت کی نفی. البتہ وہ محتاط رہے, بات بعض حضرات اس میں بھی بہت شدید ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے اندر جواز کا فتویٰ ہے اور ہے جواز ہے. لیکن دعوت و تبلیغ اور ہے, تدریس اور ہے, تعلیم اور ہے. دعوت و تبلیغ بہت بلند مقام ہے, یہ تو در حقیقت مقام نبوت ہے, یہ سلسلہ وہ ہے جو جاری ہے, قیامت تک جاری رہے گا اس امت کے اندر, کہ اب نبی اور رسول کوئی نہیں آئے گا. لیکن یہ دعوت اور تبلیغ کا وہی عمل جو انبیاء اور رسول کے ذمے تھا, وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت کے حوالے کر دیا گیا. تو یہ جو ہمارا تصور بہت ہی ہم پستی میں چلے گئے تھے, الحمدللہ کہ کم سے کم اس دور میں آ کر تبلیغ کے لفظ, تبلیغ کے عنوان سے جو ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے, اس نے اس تصور کو کچھ نہ کچھ اس دلدل سے نکالا ہے. آج ہمارے ہاں جو حاضری کم نظر آ رہی ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ رائے ونڈ میں جو اجتماع ہو رہا ہے, عظیم اجتماع, یہ اس کا سبب ہے. بہت سے لوگ وہاں گئے ہیں, لاکھوں کا وہاں مجمع ہوگا اس وقت. اس سے پہلے جو کمی تھی وہ کرکٹ میچ کی وجہ سے تھی, لیکن آج کی کمی جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی تکلیف دہ نہیں ہے, اس لیے کہ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ ایک خیر کے کام میں ہیں, بھلے کام میں ہیں, لہذا ہمیں اس پر کوئی تکلیف نہیں. تو اس کام کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ دو کام بہت عظیم کیے گئے. ایک تو یہ کہ اس کو فرقے واریت کی دلدل سے نکال کر دین کی بنیادی باتوں پر مرتکز کیا گیا. اللہ کا یقین, اللہ کی ربوبیت کا یقین. آدمی دکان سے نہیں زندہ رہتا, اللہ کے حکم سے زندہ رہتا ہے. روٹی سے زندگی نہیں ہے, اللہ کے حکم سے زندگی ہے. پیاس پانی سے نہیں بجھتی, اللہ کے اذن سے بجھتی ہے. اللہ کے فاعل حقیقی ہونے کا یقین اور اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. فرقے واریت کی کوئی بات نہیں, الحمدللہ کہ یہ ایک پازیٹو اچیومنٹ ہے کہ اس فرقے واریت کی دلدل سے نکال لیا. نمبر دو, وہ تنخواہ یافتہ تبلیغ کا تصور ختم ہوا. اب لوگ جاتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں, اپنا خرچ کرتے ہیں. بہرحال اور بہت سی چیزوں میں ہو سکتا ہے کسی کو ان سے اختلاف ہو, مجھے بھی بعض چیزوں میں اختلاف ہے, لیکن یہ دو چیزیں ہمیشہ ان کی پازیٹو ایک کنٹریبیوشن ہے, ایک احسان ہے کہ لفظ تبلیغ جس طریقے سے بدنام ہو گیا تھا اس سے نکالا ہے, اس دلدل سے نکال کر یہ دو حیثیتیں جو ہیں اس اعتبار سے اس کو ایک اعلی مقام پر لے آیا گیا ہے. البتہ جو کمی ہے وہ میں اب بیان کر رہا ہوں. قرآن مجید میں سورہ نحل کے آخری حصے میں آیت آئی ہے, یہ 14 پارے کا آخری حصہ ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ, نمبر ایک حکمت کے ساتھ, نمبر دو موعظہ حسنہ, اچھا واعظ, اچھی نصیحت, اچھی تلقین, اور نمبر تین جدال کرو لیکن بہت عمدہ طریقے پر, ان سے جدال کرو باللتی ہی احسن, بہت اعلیٰ طریقے پر. یہ در حقیقت تین لیولز ہیں تبلیغ کے. ایک جو ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے انٹلیکچولز کے لیے,
جسے آپ کہتے ہیں انٹیلیجنسیا، انٹلیکچوئل مائنورٹی، برین ٹرسٹ، یہ لوگ جذباتی اپیلوں سے متاثر نہیں ہوتے، ان کے دماغوں میں خناس ہوتے ہیں غلط تصورات، غلط نظریات، جب تک ان کی نفی دلیل سے نہیں کی جائے گی آپ کی بات ان کے دل تک پہنچے گی نہیں. یہ حجابات عقلیہ ہیں، غلط نظریات کے حجابات پڑے ہوئے ہیں، جب تک ان حجابات کو پیئرس نہیں کریں گے آپ، جب تک کہ ان پردوں کو نہیں اٹھائیں گے ان کے دل تک بات نہیں پہنچے گی. لہذا دلیل کے ساتھ، حکمت کے ذریعے سے، غلط فلسفے کی نفی ہوگی، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے سے کٹ سکتا ہے، تو غلط فلسفے کی جو نفی ہوگی وہ صحیح حکمت قرآنی کے ذریعے سے ہوگی. تو معلوم ہوا کہ سب سے اونچا لیول یہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. نمبر دو، عوام الناس جو ہے، اور بڑی تعداد عوام الناس کی ہے، ان کے ذہنوں میں کوئی خناس نہیں، ان کے ذہنوں میں کوئی فلسفے نہیں، وہ نہ یہ جانتے کہ برٹرنڈ رسل کس چڑیا کا نام ہے، نہ یہ جانتے کہ ڈارونزم کس بلا کا نام ہے، انہیں کچھ پتا نہیں. ان کے جو بھی حجابات ہیں وہ حجابات نفسانیہ ہیں، حجابات عقلیہ نہیں ہیں، دل کے اوپر نفس کا غبار ہے، وہی جو اٹ اور لیبیڈو ہے، وہی جو ان کی خواہشات ہیں، وہی جو شہوات ہیں، وہی جو نفسانیات ہیں، ان کے حجاب ہیں. اور ان کے حجاب کو توڑنے کے لیے در حقیقت ایک دل سے نکلی ہوئی بات، از دل خیزت بر دل ریزت، جو ان کے جذبات کو اپیل کرے، یہ بھی یہ معجزہ حسن واس، عمدہ واس، اچھا واس، جس میں کہ واس کہنے والا بھی خلوص کے ساتھ واس کہہ رہا ہو، اس میں اس کی کوئی ذاتی غرض نہ ہو، اس میں وہ اپنی خطابت کا لوہا منوانا نہ چاہتا ہو، اس میں وہ لوگوں پر دھوس نہ جما رہا ہو، اس میں وہ شہرت کا طالب نہ بن گیا ہو، بلکہ یہ کہ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے اور اللہ کی رضا جوئی کے لیے وہ بات کہہ رہا ہو، تو چاہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہے گا وہ دل پر جا کر لگے گی. اس لیے کہ یہ جان لیجئے کہ عوام، چاہے وہ کل انعام ہو، ان کے اندر یہ حساسیت بہت ہوتی ہے اور اس کی صلاحیت بہت ہوتی ہے کہ وہ پہچان لیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ بات دل سے کہہ رہا ہے، یا اس میں کوئی تصنع ہے اور بناوٹ ہے، یا کوئی تکلف ہے، یا یہ کوئی پیشہ ورانہ معاملہ ہے، یا یہ کوئی دنیا کی طلب کا دھندا ہے. یہ احساس انسان کو ہو جاتا ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی نہ ہو، اور چاہے وہ ایم اے نہ ہو، اور چاہے اس نے الف بے نہ پڑھی ہو، لیکن یوں سمجھیے جسے آج کل آپ کہتے ہیں ای ایس پی، ایکسٹرا سینسری پرسپشن، یہ کچھ چینلز ہیں جن سے کہ دل کی بات دل تک جو ہے وہ جاتی ہے. یہ کوئی دل راہ بدل رہیس جسے کہتے ہیں فارسی میں، کہ یہ انویزیبل چینلز ہیں دل سے دل تک، کہ انسان محسوس کر لیتا ہے کہ یہ بات جو کہہ رہا ہے خلوص سے کہہ رہا ہے، میری خیر خواہی کے لیے کہہ رہا ہے، میری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے. یہ بات اگر اس کو محسوس ہو جائے گی وہ بات دل پر اثر کرے گی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اقبال نے جو کہا ہے، یہ ہے معجزہ حسنہ. عوام الناس کے لیے معجزہ حسنہ انتہائی مؤثر ہے. ایک تیسرا لیول وہ ہے، آج کل میرے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ شیخ احمد دیدات ابھی پاکستان کا دورہ کر کے گئے ہیں، تقریباً بڑے بڑے شہروں میں سب پاکستان کے ان کے بڑے لیکچرز ہوئے ہیں، تو آج آپ کے سامنے ایک شخصیت ابھر کر آ گئی ہے کہ کہیں ضرورت اس کی بھی پیش آتی ہے کہ جو مخالفین ہیں اسلام کے، ان کے ساتھ مجادلہ ہو، ان کے ساتھ مناظرہ ہو، ان کی زبانیں بند کی جائیں. یہ اپنی جگہ ایک فن ہے. اس میں یقیناً یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک غیر ضروری شے نہیں ہے. بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس کی بڑی ہی اہمیت کی کمی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، بس اپنی مثبت بات کہنی چاہیے، خامخواہ کسی اور کی نفی کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ شمخون مار رہے ہیں آپ پر، یہاں عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی ہے، آپ ہی کے لخت جگر جو ہیں ان کو وہ کھینچ کھینچ کر لے جا رہے ہیں، آپ ہی کے ملک کے مسلمان جن کو عیسائی بنا رہے ہیں. اور خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ سرحدی ضلع ہے ہمارا سیالکوٹ، کس قدر اہم ہے، اور اس کے عین سرحد کے اوپر بہت مضبوط اڈے جو ہیں عیسائیوں کے بن چکے ہیں، اور ان کے اگر اعداد و شمار دیکھیں تو ایک دفعہ تو آدمی اس پر لرزہ طاری ہوتا ہے کہ پاکستان بننے کے بعد جتنی تبلیغ یہاں ہوئی ہے اور جتنے لوگ عیسائی ہوئے ہیں، وہ پورے ہندوستان کا جو دور ہے انگریزی حکومت کا اس میں اتنے نہیں ہوئے تھے. بہت سے مسلمان ممالک کے اندر تو یہ خطرہ پیش آ چکا ہے. انڈونیشیا کے بارے میں مجھے پہلے بھی معلوم تھا, اور بوسٹ کرتے ہیں یہ مشنریز کہ چند ہی سالوں کی بات ہے ہم نے پورے انڈونیشیا کو عیسائی بنا لینا ہے, اور یہ احمد دیدار صاحب نے بھی اس کے کچھ چیزیں بیان کی ہیں. تو ان چیزوں میں ضرورت ہوتی ہے ان کا راستہ روکنے کی, ان کا اوپر جوابی حملہ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس میں بھی ہمیں اپنا وقار جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. یہ نہیں کہ اگر وہ گالم گلوچ پر اتر آئیں تو ہم بھی گالم گلوچ پر اتر آئیں. جمی سواگر سے جو ان کا ہوا تھا مناظرہ امریکہ میں ٹیلی ویژن پر, آپ میں سے بہت سو نے دیکھا ہوگا, اس کی ویڈیوز دیکھی ہوگی. جمی سواگر گالی پر اتر آیا, اس نے مجبور ہو کر جب بالکل کارنر ہو گیا تو گالی دے دی. قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ قرآن میں جیسا کہ آیا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں گدھے ہوتے ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ کتابوں کا بوجھ لدا ہوتا, بس وہی مثال ان کی ہے احمد دیدات کی, تو وہ گالی پر اتر آیا. لیکن یہ کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم گالی پر اتریں, بلکہ یہ کہ بات حقائق کو سامنے لائیے کہ آپ کس بائبل کا کی طرف دعوت دیتے ہیں, کون سی بائبل کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, ہمیں بتائیں تو صحیح. اس کے کتنے ایڈیشن چھپ چکے ہیں, کتنی آپ نے اس میں ترمیمیں کر دی ہیں. یہ فیکٹس اینڈ فگر سامنے اگر آئے تو یہ چیز وہ ہے کہ جو بہت سے ناواقف لوگ جنہیں کچھ پتا نہیں, اور بیچارے وہ اسی میں جو بہ گئے ہیں ایک راک کے اندر اور وہ عیسائی ہو گئے ہیں, اگر یہ فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے تو پھر یہ کہ ان کو ریکلیم بھی کیا جا سکتا ہے. اگر وہ ریکلیم نہیں ہوگے تو آگے تو بند باندھا جا سکتا ہے. جیسے کہ میں نے ایک مثال کئی مرتبہ سنائی ہے کہ پادری فینڈر یہاں آیا تھا, یہ پچھلی صدی کے اواخر کی بات ہے, اور وہ چلا ہے کلکتے سے اور دلی تک پہنچ گیا. ہر جگہ اس نے, جرمن تھا وہ اور بہت بڑا عالم تھا عربی فارسی کا, علماء کو چیلنج کرتا رہا کہ آؤ مجھ سے مناظرہ کرو, اور ہر جگہ علماء کو شکست دی. علماء میں ہمارا دور زوال تھا, ان میں بھی تن آسانی آ چکی تھی, آسائشیں سبھی کو مطلوب تھی, محنتیں کرنا اور پڑھنا اور مسلسل علم کے ساتھ اپنا ایک جو ہے تعلق برقرار رکھنا, یہ کہاں تھا. علم پڑھا, پڑھ کر سند لی, اب کہیں خطیب ہے, کہیں پر مفتی ہے, کہیں کچھ ہے, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اب انہیں دلچسپی رہ جاتی ہے صرف ان چیزوں کے ساتھ. لہذا وہ شکست کھاتے چلے گئے, کلکتے سے لے کر دلی تک آ گیا شکست دیتا ہوا, اور پھر دلی کی جامع مسجد مشہور, اس پر کھڑے ہو کر اس نے اس کی سیڑھیوں پر یہ اعلان کیا کہ میں پورے ہندوستان کے علماء جو ہے مسلمان ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ آئے میرے ساتھ مقابلہ کریں. اس وقت اللہ کا فضل ہوا, جیسے اس وقت ایک فضل ہوا اللہ کا, احمد دیدار کی شخصیت سامنے آئی ہے, اور وہ خود مانتے ہیں کہ انہوں جو کچھ ملا ہے وہ ملا ہے انہی سے جن کا میں نام اب لینے چلا ہوں. اس وقت وہ رحمت اللہ کیرانوی, رحمت اللہ علیہ, کیرانہ ایک قصبہ ہے ضلع مظفر نگر یو پی کا, بالکل مغربی جو اضلاع ہیں دریائے جمنا کے ساتھ ہی بالکل, ان میں سے ایک ضلع سہارنپور ہے, ایک مظفر نگر ہے, ایک میرٹھ ہے. تو مظفر نگر جو درمیانی دریا جو ضلع ہے اور دلی سے کوئی تقریباً 100 میل کے فاصلے پر, وہاں کا قصبہ ایک کیرانہ ہے, یہ رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ, یہ مقابلے میں آئے. انہوں نے پھر شکست فاش دی, پھر انہوں نے وقت کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کتاب لکھی اظہار الحق عربی زبان میں, اور اس عربی زبان میں کتاب کا ترجمہ کیا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے, جس کا نام رکھا ہے بائبل سے قرآن تک. چونکہ وہ مضامین اب ایسے ہو گئے کہ جس سے عام لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے, تو انہوں نے اس کے حواشی ایڈ کیے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان مضامین کے ساتھ کچھ ذہنی مناسبت پیدا کر سکیں. تو اس وقت وہ رحمت اللہ کیرانوی اگر نہ اٹھے ہوتے اور انہوں نے اس پادری فینڈر کو شکست نہ دی ہوتی, تو نہ معلوم کتنے ناواقف مسلمان یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے علماء تو مار کھا گئے, معلوم ہو ہمارے پاس حق نہیں ہے. یہ شخص جس نے شکست دی ہے تمام علماء کو, معلوم ہوتا ہے کہ حق انہی کے پاس ہوگا. علماء عوام تو اب اس سے زیادہ تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, وہ تو یہ کہ ایک اندازہ کرتے ہیں. تو اللہ کا بڑا فضل ہوا. تو یہ بھی ایک تیسرا لیول ہے, کرنا پڑتا ہے. اسی طرح قادیانیت کی روک, مولانا لال حسین اختر صاحب نے اگر ان کو اس طریقے سے چیلنج نہ دیے ہوتے, مولانا ثناء اللہ امرتسری نے اگر ان کو چیلنج نہ کیا ہوتے, تو مختلف جن لوگوں نے بھی ہمتیں کی ہیں اور محنتیں کی ہیں, اسپیشلائز کیا ہے اور بڑی محنت کا کام ہوتا ہے, ایک عام عالم دین ان سے مناظرہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ان کے اسپیشل ایشوز جو ہیں ان کو اسپیشلائز نہ کرے خود بھی اور اس میں پوری تیاری نہ کرے اور محنت نہ کرے تو ایک عام جو ان کا مبلغ قادیانیوں کا ہمارے اچھے اچھے علماء اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے ضرورت ہے اسپیشل ٹریننگ کی. تو یہ تین لیول ہے دعوت و تبلیغ کے. اور یہ جان لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ عام طور پر لوگوں کی صلاحیتیں جو ہیں وہ محدود ہوتی ہیں. جو شخص علمی سطح پر کام کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ عوامی واعظ بھی اچھا کہہ سکتے ہیں. ایک شخص سے بڑی اعلیٰ تصنیف کر سکتا ہے, کسی فلسفے کی تردید کر سکتا ہے غلط فلسفے کی, فلسفیانہ سطح پر اسلام کو پیش کر سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ عوام کے اندر آئے اور واعظ نہ کہہ سکے. اور جو شخص واعظ کہہ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل علم کے ساتھ بھی معاملہ کر سکے اور حکمت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ بھی دین کی دعوت کو پیش کر سکے. اسی طرح عام واعظ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مناظرہ بھی کر سکے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, بلکہ ہو سکتا ہے ایک شخص بڑا فلسفی ہو اور بڑی حکمت جو ہے دین کی اس کی تحصیل کی ہو, لیکن کسی خاص اب ہندوؤں سے مناظرہ ہوگا تو اور رنگ میں ہوگا, عیسائیوں سے ہوگا تو اور رنگ میں ہوگا, قادیانیوں سے ہوگا تو اور رنگ میں ہوگا. اس کے لیے تیاری ضروری ہے. یہ تینوں لیول ہیں, ان کے لیے محنت کرنا, کوشش کرنا, جد و جہد کرنا, اس کے لیے تن من دھن لگانا, اس کے لیے اعلیٰ ترین کیریئرز چھوڑ کر اس کو اپنی زندگی کا کیریئر بنانا. جب تک یہ کام نہیں ہوگا تو یہ تقاضے تو پورے نہیں ہو سکتے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لگے رہے اپنے دھندوں میں, اپنے پروفیشنز میں, اپنے کاروبار میں, اپنی دنیا بنانے میں اور یہ کام خود بخود ہو جائیں. اس میں سے ہر ایک کے لیے تیاری کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. مشکات شریف کے اندر یہ حدیث آئی ہے, کتاب الایمان باب العلم, اس کی جو فصل سوم ہے, فصل سادس. حضور فرماتے ہیں من جاءہ الموت, جس شخص کو موت آئی اس حال میں, وہو یطلب العلم, کہ وہ علم حاصل کر رہا تھا, لیکن کس لیے حاصل کر رہا تھا؟ سند کے لیے نہیں, کہیں کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں. یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام, کہ اس کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کرے گا, احیاء اسلام کے لیے, اسلام کے غلبے کی جد و جہد کے لیے. لیکن یہ کہ ابھی وہ علم حاصل ہی کر رہا تھا کہ ابھی موت آ گئی, ابھی میدان میں کودا ہی نہیں تھا, ابھی اپنے اصل جد و جہد کا آغاز ہی نہیں کیا تھا, ابھی تیاری کر رہا تھا, ابھی اسی دور میں موت آ گئی. تب بھی حضور نے فرمایا, بشارت دیکھیے, وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ, کہ اس شخص کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا. یہ نیت تھی اس کی. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ کام بغیر تیاری کے تو نہیں ہو سکتے. آپ علمی سطح پر قرآن کا علم حاصل کریں, جدید نظریات کی مہارت حاصل کریں, آپ یہ دیکھیں کہ نفسیات کے اندر اس وقت کیا گمراہیاں ہیں, قرآن سے کیا علم نفسیات ہمیں ملتا ہے, آپ دیکھیں کہ اقتصادیات جو ہے اس کی کیا گمراہیاں ہیں, قرآن نے ہمیں کیا معیشت کا نظام دیا ہے. اگر یہ تمام چیزیں جو ہے اعلیٰ علمی سطح پر آپ نہیں کر سکیں گے تو وہ جو چوٹی کی سطح ہے اس کے اوپر تو پھر انسان جو ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. واعظ ہوتا رہے گا, واعظ سے یہ ہے کہ عوام الناس میں بات پھیلتی چلی جائے گی, تعداد یقیناً بڑھ جائے گی, اس لیے کہ 99.9 ریکرنٹ پرسن جو ہے وہ تو عوام ہی ہے, ان کے ذہنوں میں تو کوئی فلسفوں کا کوئی خناس نہیں ہے. لہذا موعظہ حسنہ سے تعداد تو بڑھے گی, لیکن یہ کہ وہ جو اوپر کا حلقہ ہے انٹلیکچوئلز, وہ برین ٹرسٹ, وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے. اور جب تک کہ اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے, معاشرہ بحثیت مجموعی تبدیل نہیں ہوتا. بہرحال یہ تین درجے ہیں. جو شخص ان میں سے کسی ایک درجے کے لیے بھی عزم کر لے, ہمت کر لے, ارادہ کر لے, تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو جائے, وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے. اس کے لیے تن کھپائے گا, اپنے جسم کی صلاحیتیں لگائے گا, اپنا وقت صرف کرے گا, اپنی ذہنی صلاحیتیں کھپائے گا, اور جو بھی اس کو اللہ نے مالی وسائل و ذرائع دیے ہیں وہ دے گا, صرف کرے گا. اور اسی میں ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ انسان کی اولاد بھی ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بریکٹ کیا گیا, اموال اور اولاد. اولاد بھی بہت بڑا ایسٹ ہے انسان کا. جیسے انسان اپنے ذہن میں تکیہ رکھتا ہے اور اس کو ایک اعتماد ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے, تو اسے ایک اطمینان رہتا ہے دل کے اندر کہ کوئی برا وقت بھی آ گیا تو کوئی بات نہیں, میرے پاس کچھ اثاثہ ہے, کچھ پسمان میں نے کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے اولاد جس کے پاس ہے وہ جانتا ہے کہ میرے لیے کچھ سہارا ہے، میرے مستقبل کے لیے، میرے بڑھاپے کے لیے کچھ لاٹیاں، کچھ عصا موجود ہیں. یہ دونوں کو جب بریکٹ کرتا ہے قرآن، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہی تو ہے اصل میں جن کے ذریعے سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، تم انہیں کس کام میں لگا رہے. دولت کو لگا رہا انسان صرف مزید دولت کھینچنے کے لیے، اولاد کو بھی لگا رہا انسان صرف دنیاوی کیریئرز کے لیے، تو معلوم ہوا کہ فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا. اگر کوئی شخص عمر کی اس حد کو پہنچ چکا ہو آج میری یہ گفتگو سنتے ہوئے کہ اب میرے لیے تو ممکن نہیں ہے، میں کہاں علم حاصل کروں، کیسے دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دوں، اس کے لیے اعلی علمی صلاحیتیں کیسے فراہم کروں، مناظرہ خود ایک بہت بڑا علم ہے، اس کے لیے میں کیسے تیاری کروں، میں تو بڑھاپے کی آخری سرحد کو پہنچ گیا. تو ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ ایسے شخص کے لیے بھی وہ جو ہے درمیانی سطح معاوضۃ الحسنہ، یہ تو یقیناً کھلا ہوا ہے، اس کا تو کہیں دروازہ بند نہیں ہوگا. اور دوسرے یہ کہ اولاد ہے اس کے پاس، اپنی اولاد کو اس کام کے لیے لگائے، وقف کرے، انہیں آمادہ کرے کہ وہ اس چیز کو ایک کیریئر کی حیثیت اختیار کرے، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، قرآن سمجھیں اور سمجھائیں. تو یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل، اور مطلقاً جہاد کی بحث میں یہ دوسری منزل ہے. اب مطلقاً جہاد کی تیسری منزل اور جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری اور بلند ترین منزل، وہ کیا ہے؟ کہ دین کی صرف تبلیغ نہ ہو، دین کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی جائے. دین ایک مکمل نظام زندگی ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، یہ اپنا تسلط چاہتا ہے. جیسے ایک فرد سے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ پورے اللہ کے بندے بن جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی حکم مانا کوئی نہیں مانا. یہ اگر تم طرز عمل اختیار کرو گے تو یہ بڑی ڈھٹائی ہے اللہ کے ساتھ. اسی طریقے سے اللہ کسی مسلمان قوم، مسلمان ملک سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اجتماعی حیثیت سے جب تم ایک قوم یا ایک ریاست کی شکل اختیار کرو تو اب یہاں پر اللہ کا حکم، اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہوتا تو دیکھیے ایک عجیب تضاد والی صورتحال ہے. انفرادی طور پر ہم مسلمان، اجتماعی طور پر ہم کافر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو ظالم ہیں. یہ قرآن کا فتویٰ ہے. سورہ مائدہ کے ساتویں رکوع کو پڑھ جائیے، کس طرح تکرار کے ساتھ یہ بات آئی ہے. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، جو صاحب ایمان و یقین ہے ان کے لیے تو اللہ کے حکم سے بہتر حکم کوئی نہیں. تو اب افراد مسلمان، قوم کافر، ملک میں بسنے والے مسلمان، ملک بحیثیت مجموعی کافر، یہ ہے وہ تضاد جس سے آج پوری دنیا کا سابقہ ہے. کئی جزوی طور پر سعودی عرب وغیرہ میں کچھ قوانین نافذ ہیں، نظام وہاں کا بھی اسلامی نہیں ہے. معاشی نظام اور دولت کا ارتکاز اور شہزادوں کے پاس دولتوں کے انبار، یہ تو اسلام کا نظام نہیں ہے. اسی طریقے سے بہرحال وہ ان کا اپنا مذہب ہے، جعفری مذہب ہے، ان کے اپنے عقائد ہیں. لیکن ایران والوں نے بھی ایک کارنامہ کر کے دکھایا ہے، جو بھی ان کا مذہب ہے، ان کی فقہ ہے، اس کے مطابق انہوں نے ایک چھلانگ لگائی ہے. ابھی دیکھنا ہے کہ وہ آگے صورت کیا اختیار کرے. لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جتنے ملک ہیں وہاں بسنے والے نام کے مسلمان ہیں، لیکن بحیثیت ملک، بحیثیت قوم وہ کافر ملک ہے، کافر قوم ہے. اس لیے کہ انہوں نے ملک کی سطح پر انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. یہ ہے وہ تضاد جس کو رفع کرنے کے لیے اب جو لوگ جن کے دلوں میں یقین آ گیا ہو اللہ کا، اگر یہ اللہ کا یقین آ گیا، جو میں نے وہ ابھی آپ کو حدیث کے الفاظ سنائے تھے، مسنون دعا کے الفاظ، انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنۃ حق والنار حق والساعۃ حق ومحمد حق والنبیون حق والقرآن حق، اگر یہ یقین دل میں آ جائے تو کیسے چین سے رہے گا آدمی اس معاشرے میں، کیسے پاؤں پھیلا کے سوئے گا، کیسے دنیا بنانے کی فکر کرے گا؟ تضاد ہے ان دونوں چیزوں میں، جہاں اللہ کا دین غالب نہیں، اللہ کا نظام عدل قائم نہیں، اللہ نے جو عدل و قسط کا نظام دیا، معاشرتی انصاف، معاشی انصاف، سیاسی انصاف، وہ نہیں ہو رہا، ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، دولت کی غلط تقسیم ہو رہی ہے، یہ سارا جو ہے اس کو جب تک کہ تلپٹ کر کے اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد نہ کرے وہ شخص مومن نہیں ہے، ہرگز نہیں. یہ جو فیصلہ میں سنا رہا ہوں یہ قرآن کا ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. کامیاب ہو یا ناکام یہ بحث اس سے بحث نہیں ہے، کوشش کرنا یہ فرض ہے، جد و جہد کرنا فرض ہے، تن من دھن لگا دینا فرض ہے، لیکن یہ کہ کب نتیجہ نکلے گا یہ اللہ کے حوالے، یہ ہمارے حوالے نہیں. کتنے ہی نبی گزرے ایسے جن کی زندگی بھر کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں چند آدمی بھی ساتھ آئے، چند سے زیادہ نہیں آئے. جس کی اعلیٰ ترین مثال اور بلند ترین مثال جو ہے، جس سے زیادہ کا تصور نہیں ہو سکتا، حضرت نوح علیہ السلام کی 950 برس کی دعوت اور چند گنے چنے افراد ہیں جو ایمان لائے. نظام کا بدلنا اب کیا ہونا تھا؟ نظام تو بدلتا ہے جب ایک جماعت ہو، جمعیت ہو، طاقت ہو، قوت ہو، وہ باطل نظام سے ٹکرائے، اب تن من دھن لگائے، تب نظام بدلتا ہے. نظام یوں تو نہیں بدل جاتا، نظام محض واس سے نہیں بدلتا، واس سے افراد بدل سکتے ہیں، نظام نہیں بدلے گا. نظام کو بدلنے کے لیے جہاد کی کچھ اور شکلیں ہیں جو اختیار کرنی پڑتی ہیں. اب اس کو سمجھ لیجئے، یہ آخری چوٹی پر جب ہم پہنچے ہیں تو یہاں بھی جہاد کی 3 منزلیں ہیں. پہلی منزل کیا ہوگی؟ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک پری ریکوزٹ ہے، وہ لوگ جو پہلی منزل سر کر چکے ہوں، نفس سے مجاہدہ کر چکے ہوں. اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوا، حلال اور حرام پر کاربند ہو چکے ہوں، پھر انہوں نے تن من دھن قوتیں لگائی ہو دین کی دعوت اور تبلیغ میں، اور ان کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجے میں جمعیت فراہم ہو جائے، ایک طاقت وجود میں آ جائے، وہ منظم ہو، وہ تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو، وہ جانوں کو ہتھیلی پر رکھ لیں اور میدان میں آ جائیں، باطل کو للکاریں. اب اس باطل کو للکارنے کا جو رد عمل ہوگا باطل کی طرف سے، اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ 3 منزلیں ہیں اس جہاد کی. اس کو سب سٹوریز کہیے. 3 منزلیں اگر ہیں تو یہ درمیانی اس منزل کے 3 حصے ہیں. پہلا ہے پیسیو ریزسٹنس، صبر محض. جب باطل تمہیں پرسیکیوٹ کرے، تم پر تشدد ہو، تمہیں مارا جائے، تم جھیلو اور برداشت کرو، جوابی کارروائی کوئی نہ کرو، ہاتھ مت اٹھاؤ، حق کہتے رہو، حق پر قائم رہو، قدم پیچھے نہ ہٹے، زبان بند نہ ہو. جس کی اعلیٰ ترین مثال میرے سامنے آئی ہے اس وقت، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب امیہ ابن خلف جب انہیں شدید ترین ایذا دیتا تھا، اور تبتی ہوئی جو مکے کی وہ انتہائی توے کی طرح جلنے والی زمین کے اوپر لٹا کر چت، جبکہ سورج جو ہے نصف النہار پر آگ برسا رہا ہے. جن حضرات کو بھی گرمی کے موسم میں حج کرنے کا موقع ہوا ہے تو انہیں معلوم ہے کہ کیا حال ہوتا ہے وہاں گرمی کا، اور پھر سینے کے اوپر بھی ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہے کہ سانس لینے میں بھی آسانی نہ ہو. اس وقت منہ سے جھاگ نکل رہے ہیں لیکن زبان حق کہنے سے نہیں روکی. احد 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 ایک ایک اللہ، بس ایک ہی کو مانتا ہوں اور نہیں مانوں گا کسی کو. یہ عظیمت ہے ان کی کہ اس حال میں بھی احد احد زبان سے نکل رہا ہے، نہ پیچھے ہٹو اور نہ زبان بند کرو، حق کہتے رہو اور حق پر قائم رہو. اور لیکن اس پہلے مرحلے میں کوئی جوابی کارروائی نہ کرو، کوئی ہاتھ نہ اٹھاؤ، کوئی انتقام نہ لو. یہ مرحلہ جو سیرت النبی میں ہمیں نظر آتا ہے، پورے مکی دور میں یہی حکم رہا، دعوت دو، تبلیغ کرو، حق کا اعلان کرو، لیکن اگر مارے لوگ تو جھیلو اور برداشت کرو، صبر محض. انگریزی میں اس کے لیے اصطلاح ہے پیسیو ریزسٹنس، جھیلنا، جوابی کارروائی نہ کرنا. ڈٹے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، معافی مانگ کر جیل سے نہیں نکلنا، بلکہ ٹھیک ہے جیل کے اندر ٹھونس دیے گئے تو ٹھونس دیے گئے، وہاں بھی اپنا کام جاری رکھنا، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، اور بھی ہمارے یہاں مختلف تحریکوں کے اندر اس کے لوگوں کے سامنے یہ منظر آتے رہے ہیں کہ لوگ جیلوں میں جا کر کام کرتے رہے. یہ تو ان کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے ایک بات آ گئی، اگر عام میدان کے اندر کام کرنے کا موقع نہیں، جیلوں میں کام کیا. حضرت یوسف جب جیل میں داخل ہوئے، وداخل اما السجن فتیان، دو نوجوان داخل ہوئے تھے، انہیں تبلیغ کی کہ نہیں کی؟ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار؟ اے میرے جیل کے ساتھیوں، ذرا غور تو کرو، یہ تم نے جو بڑے معبود بنا رکھے ہیں متفرق، یہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو الواحد ہے اور القہار ہے، سب پر چھایا ہوا ہے، سب پر غالب ہے؟ یہ تبلیغ ہو رہی. تو قدم پیچھے نہ ہٹے، زبان بند نہ ہو، لیکن ہاتھ نہ اٹھے، جوابی کارروائی نہ ہو، یہ پہلا مرحلہ ہے، اور یہی فیصلہ کن مرحلہ ہوتا ہے. اسی کے لیے عدم تشدد کا لفظ اختیار کیا گیا، اسی کے لیے پیسو ریزسٹنس کا لفظ ہے، تم سے کسی کو گزند نہ پہنچے. نمبر دو، جب اتنی طاقت ہو، یہ نہیں ہے کہ یہی کرنا ہے ہمیشہ، بدھ مت کے بھکشوؤں والا معاملہ نہیں ہے اسلام میں، یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ اتنی طاقت نہ ہو کہ تم چیلنج کر سکو. اس کا جب اندازہ ہوگا، جو بھی اس تحریک اس جماعت کی قیادت ہوگی وہ فیصلہ کرے گی کہ اب ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ اب ہم ڈائریکٹلی چیلنج کر سکتے ہیں، تو پھر اب اقدام ہوگا، ایکٹیو ریزسٹنس ہوگا، چیلنج کیا جائے گا. آج کے دور میں اس کے لیے جو بھی اس وقت کا نظام ہوتا ہے سب کو معلوم ہے، حکومت بالعموم جو بھی پاور بیسز معاشرے میں ہوتی ہیں انہیں پروٹیکٹ کرتی ہے، حکومت انہیں کو ریفلیکٹ کرتی ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ ہی کی ریفلیکشن جو ہے آپ کو حکومت کے اندر ملے گی. جاگیردارانہ نظام ہے تو جاگیردار ہی حکومت میں بیٹھے ہوں گے، سرمایہ دارانہ نظام ہے تو سرمایہ داری اوپر ہوں گے، اور وہی ہوں گے کہ جو حکومت میں آ کر اپنے اس نظام کے تحفظ کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے. جب یہ محسوس ہو کہ اب ہمارے اندر طاقت ہے کہ اب ہم چیلنج کر سکیں، تو ایکٹیو ریزسٹنس ہوگا، چیلنج کیا جائے گا کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، اب ہماری لاشوں پر ہوگا. اس کے لیے مظاہرے ہیں، اس کے لیے چیلنج کرنا ہے، پکٹنگ ہے، اور اس کے نتیجے میں جیلوں میں ٹھونسے جائیں. اگر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں تو جیلیں. آج دنیا میں اپنے مادی حقوق کے لیے یہی کچھ کیا جاتا ہے. آپ کے مزدور کیا کرتے ہیں اپنی ویجز بڑھوانے کے لیے، یا کہیں اگر کوئی کسی سیاسی حقوق کے اوپر پابندی ہے تو سیاست کی بحالی کے لیے کیا کیا جاتا ہے. لیکن یہاں یہ ہوگا کہ مظاہرہ ہوگا، پکٹنگ ہوگی، توڑ پھوڑ نہیں ہوگی. توڑ پھوڑ جو ہے وہ در حقیقت یہ ہم نے کمیونسٹوں سے ہتھ کنڈے سیکھ لیے ہیں، اور یہی وجہ ہے جو ہمارے ہاں ناکامی ہوتی ہے. نظم اتنا ہو کہ اگر آپ نے مظاہرہ کیا ہے تو آپ ذمہ داری لیں کہ اگر کوئی توڑ پھوڑ ہوا تو ذمہ داری ہماری ہے. جب تک آپ اس قابل نہ ہو میدان میں نہ نکلیں، اس وقت تک وہی کام کریں، زبان سے دعوت، نہیں عن المنکر باللسان، اور خود اپنے آپ کو حق پر قائم رکھنا. یہ کام کرنا ہی اس وقت ہے جبکہ یہ اعتماد ہو کہ اب اتنی طاقت ہے، اتنا ڈسپلن ہے، اتنی تنظیم ہے، لوگوں کے اندر اتنا نظم ہے اور ضبط ہے کہ جو حکم دیا جائے گا وہی کریں گے، جذبات میں مشتعل ہو کر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. جب تک یہ شکل نہ ہو تو یہ تو یوں سمجھیے کہ بہت نازک معاملہ ہے کہ اس میں بغیر تیاری کے اگر ایسے ہی خام انداز کے اندر قدم اٹھا دیا گیا تو گویا کہ ناکامی کو پہلے ہی آپ نے اپنے ہاتھوں طے کر دیا. البتہ یہ کہ اب اس کے نتیجے میں آخری مرحلہ وہ آتا ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائے. پچھلے زمانے میں آرم کانفلکٹ، مسلح تصادم، اس کے بغیر کوئی انقلاب نہیں آیا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں قتال کا لفظ جو آیا ہے، وہ تو قتال جنگ جو ہے وہ حرام نہیں ہے، آج بھی حرام نہیں ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا، حضور کی حدیث، سنن ابی داؤد کی روایت، حضرت انس سے مروی، کہ اس ایمان کے اصل میں سے تین چیزیں ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، والجہاد ماذن مصبعثنی اللہ الا ان یقاتل آخر ہذہ الامۃ الدجال. جب تک کہ دجال کے ساتھ جنگ ہوگی اس وقت تک یہ قتال اور جہاد کا سلسلہ جاری رہے گا. البتہ کہاں قتال ہے، کہاں جہاد ہے، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حالات کو دیکھ کر اجتہاد کو بروئے کار لاتے ہوئے حالات کی مناسبت سے قدم اٹھانا، یہ در حقیقت اس تحریک کا کام ہے کہ جو اس کام کو لے کر آگے اٹھے گی اور بڑھے گی. لیکن اس کے تفاصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن یہ جان لیجئے کہ آخری مرحلہ یہی ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جایا جائے. کبھی جنگ کی صورت میں بھی اگر کوئی آتا ہے میدان میں تو جان ہتھیلی پر رکھ کر آتا ہے، اور اگر آپ ایک ایسا مظاہرہ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف جس میں چیلنج کر رہے ہیں حکومت کو، تو آپ جان ہتھیلی پر رکھ کر ہی آئیں گے. فائرنگ ہو سکتی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے فائرنگ، اور جان دینی پڑتی ہے. اور اگر آپ اس کے لیے تیار اور آمادہ ہیں، جان کی بازی کھیلنے کو تیار ہیں، اور کثیر تعداد میں لوگ ہیں جو جان کی بازی کھیل جائیں، تو پھر بڑے سے بڑا نظام جو ہے ٹاپل اوور ہو جائے گا. کہاں تک کتنے لوگوں کو ماریں گے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا آئی اوپنر ہے اس اعتبار سے جو کچھ ہوا ایران کے اندر. کتنے لوگوں کو مارا، ہزاروں مار لیے ہوں گے، 20,000 مار لیے ہوں گے، 50,000 مار لیے ہوں گے. ویسے بھی تو اب اس کے بعد جنگ کے اندر لاکھوں مر گئے ہیں، لیکن انقلاب لانے کے لیے اگر کچھ لوگوں نے اپنی جانیں دے دی، لیکن ہوا کیا پھر؟ وہ شہنشاہ آریہ مہر جس کے پاس سب سے بڑا اسلحہ خانہ تھا ایشیا کا، روس کو نکال دیجیے اپنے ذہن سے، وہ ایشین پاور نہیں ہے، وہ یورپین پاور ہے بنیادی طور پر. روس کو ایک طرف کر دیں گے تو پورے ایشیا میں کسی ملک کے اندر اتنا اسلحہ نہیں تھا حکومت کے پاس جتنا ایران میں تھا. شہنشاہ ایران، ان کا اس کا اسلحہ اب تک چل رہا ہے وہاں، انہیں ضرورت پڑتی ہے اسپیئر پارٹس کی، وہ ہے جو وہ کبھی اسرائیل سے لے لیتے ہیں، کبھی کہیں سے لے لیتے ہیں، کبھی کہیں سے پرچیز کرتے ہیں. باقی اسلحہ تو جتنا کچھ چھوڑ کر گیا شہنشاہ ایران، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. وہ اسلحہ بیکار، طاقت جو ہے اس کی وہ استعمال نہیں ہو سکی. جب لوگ جان دینے کے لیے میدان میں آ گئے، تو پھر جو نقشہ کھینچا ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. جو سب سے بڑا سرپرست تھا امریکہ، جس کا وہ ایجنٹ تھا شہنشاہ، اس علاقے میں امریکن پولیس مین کی حیثیت رکھنے والا شخص، لیکن اسے امریکی حکومت نے بھی خوش آمدید کہنے سے انکار کر دیا. علاج کے لیے اجازت دی ہے تو سیدھے جاؤ ہسپتال میں، کوئی ریڈ کارپیٹ ویلکم نہیں ہوگا، کوئی آئے گا نہیں حکومت کا کوئی ذمہ دار آدمی تمہیں خوش آمدید کہنے کے لیے. کہ یہ کس کی طرف سے ہوا؟ امریکہ کی طرف سے، جس کے لیے کہ اس پورے علاقے کے اندر یوں سمجھئے کہ ایجنٹ کا کردار ادا کیا شہنشاہ ایران نے. لیکن اس کا نام ہے انقلاب. یہ ہے اصل میں وہ تین مراحل اس چوٹی کی منزل کے. جہاد جب کیا جائے گا نظام کو بدلنے کے لیے، اقامت دین کے لیے، اللہ کے دیے ہوئے نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے، تو اس میں پیسیو ریزسٹنس ہے، ایکٹیو ریزسٹنس ہے، آرم کانفلکٹ ہے، اور اس کے اندر جان دینا، یہ ایک کم سے کم یہ نیت کا رکھنا لازم ہے. جیسا کہ جہاد کے بارے میں مختلف احادیث میں آیا ہے، شروع تو ہو گیا جہاد نفس سے. جہاد یہ تو ہر وقت ہوگا، ہر دم ہوگا، ہر آن ہوگا، ہر روز ہوگا، ہر شب ہوگا. نفس کے ساتھ جہاد تو کوئی لمحہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس میں آپ کو نفس کے ساتھ کشمکش نہ کرنی پڑے. پھر دعوت و تبلیغ، تلقین، اس کے بھی تین لیول میں بیان کر چکا ہوں، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل باللتی احسن. پھر یہ کہ دین کے قائم کرنے کے لیے، دین کے غلبے کے لیے، لتکون کلمۃ اللہ العلیا، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، وہ پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جانا. اس آخری مرحلے کے لیے لفظ قتال، جنگ کا جہاں معاملہ پیش آ جائے. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، حرام نہیں ہے، یہ جنگ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. جہاں مسلمانوں کے ساتھ معاملہ پیش آ جائے، وہاں بڑی سخت احتیاطیں ہیں، بڑی سخت شرطیں ہیں، یہ علیحدہ بات ہے، حرام وہ بھی نہیں ہے. اس وقت ظاہر بات ہے کہ جو مجاہدین افغانستان ہے، کس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟ جو افغان حکومت ہے وہ تو مسلمان ہے، مسلمان ہے، نام کے تو مسلمان ہیں، جیسے نام کے ہم مسلمان ہیں ویسے نام کے مسلمان وہ بھی ہیں. اور افغان فوجی تو مسلمان ہیں، انہوں نے انہی افغان مسلمان ماؤں کا دودھ پیا ہوا ہے. لیکن جہاد کرنا پڑتا ہے، کوئی وقت آ سکتا ہے ایسا کہ ان کے خلاف بھی عام جو ہے اٹھائے جائیں، اسلحہ ہاتھ میں لیا جائے، اور یہ چیز حرام نہیں ہے، لیکن اس کی شرائط بڑی سخت ہے. لیکن اپنی جان دینے کے لیے تو آمادگی ہونی چاہیے. اسی لیے حضور نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص مرا اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی، نہ اس کی کوئی آرزو اس کے سینے میں تھی، اور شہادت کا کی کوئی تمنا جو ہے اس کے دل میں نہیں تھی، فقد مات علی شعبۃ من النفاق، تو وہ شخص ایک قسم کے نفاق پر مرا ہے، منافقت پر مرا ہے، ایمان پر نہیں مرا ہے. یہ شرط لازم ہے اس کی. یہ ہیں چند باتیں جو آج میں عرض کرنا چاہتا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ مضمون میرا جو بھی ارادہ تھا اس کے اعتبار سے مکمل ہو گیا ہے. اس جہاد کی حقیقت کو سمجھنا اور جو ہمارا سلسلہ ہے تقاریر چل رہا ہے اس کا ربط یہ ہے، یہ اگر ہے تو حقیقی ایمان ہے، اور یہ اگر نہیں ہے تو ایمان حقیقی نہیں ہے. قانونی ایمان ہے، اسلام ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. اب یہ تمہارا کام ہے، تم سوچو صرف مسلمان رہنا چاہتے ہو یا مومن بننا چاہتے ہو. اگر مومن بننا چاہتے ہو تو لو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ مومن کون ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک ہرگز نہیں کیا، شک میں ہرگز نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائے اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی. صرف یہی لوگ سچے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. آمین یا رب العالمین.